आपने देखा कि इस समय ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है, ये होता है इसमें रखते हैं इसको। कुछ समझे आप लोग ने? सरकारे जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने जब सुनी तो इसी तरह सब एक है आत्मा ज़मीन पर। तो जो माजूरीन होते हैं उनके लिए कुर्सियाँ, नमाज में भी इजाज़त, सज्दे में भी इजाज़त, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اساتذہ، مدرسین، معاونین، منتظمین، کارکنان سب کو حق تعالیٰ شان و شرف قبولیت سے نوازے، اور ایسی درسگاہیں اللہ عز و جل ہر گلی کوچے میں قائم فرمائے، ہر گھر میں قال اللہ قال رسول کی آوازیں ہر وقت بلند ہوتی رہے. آمین. لیکن آوازیں کیا، آوازیں تو بند کر دی جاتی ہیں، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی جس کے اخیر میں ہے: وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور ذلت اور پستی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں انہوں نے جب سے آنکھ کھولی اس وقت سے لے کر کس طرف اوپر جاتے ہوئے دیکھا، وہ تو عز و منتشا کا نظارہ آپ نے دیکھا یا وہ تو ذل و منتشا کا دیکھا؟ ہر دن نئی خبر لے کر آتا ہے، ہر دن. اس لیے جو چمن ویران ہو گئے، وہاں کی بلبلیں کہاں گئی ہوں گی، اس کو ہم پکارتے ہیں: آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں، آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل. کہ تو کل تک پھول کے پاس بیٹھ کر کھیلتی رہتی تھی عندلیب، تجھے تیرا تجھ سے باغ لے لیا گیا، تو ویرانے میں ریگستان میں سوکھی زمین میں ماری ماری پھر رہی ہے، رو رہی ہے کہ میرا وہ گلاب کا پھول کدھر گیا اور گل کدھر گیا. اور یہ جو کچھ جہاں کہیں ہوا وہ کیسے ہوا، کسی نے نہیں کیا، कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिस वजह से मैं तूफान तमाशे झगड़े हंगामे होते हैं तो कोई बाहर से आकर करता है, अपने ही तो आग लगाने के लिए चिराग जलाते हैं। जिस मस्जिद में जिस घर में जिस खानदान में जिस मुल्क में जिस मोहल्ले में, और ये कयामत है कितनी जल्दी शुरू हो गई। आप ये ना देखिए कि 1500 बरस नहीं, बल्कि वो तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन पर बीत गई सो बीत गई। जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो एक दो तीन होते होते बस फिर वहां तमाम तकालीफ का खात्मा हो चुका था, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा के क़याम की मुद्दत कितनी, थोड़ी सी, इतनी भी नहीं जितने में बच्चा बालिग होता, थोड़ी सी मुद्दत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुद्दत खिलाफत, नाम तो कितना बड़ा कि आपकी मुद्दत खिलाफत, तो मुद्दत खिलाफत सनतैन वनिस दो ढाई बरस, कितने मुख्तसर। मगर मदीना मुनव्वरा से लेकर कहाँ तक पहुंचा दिया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ऐसा धक्का लगाया कि कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ढाई बरस। और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहां तक पहुंचाया था, बाद वालों ने तो उसको बलियामेट करना शुरू किया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की आधी मुद्दत देखिए, छह बरस, वही हजरत फारूक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का धक्का इतना जोर का था कि वो गाड़ी आगे पीछे से धक्का देने वाले कोई नहीं थे, फिर भी वो रुकी नहीं, वो चलती ही रही मंजिल की तरफ। लेकिन फिर जो निस्फ खिलाफत के बाद आधी खिलाफत आधी मुद्दत के बाद के जो छः बरस हैं, बस इदबार शुरू हो गया। और कैसा शुरू हुआ कि इन छह बरसों में जो तैयारी जालिमों ने बागियों ने दुश्मनों ने सबाइयों ने करनी शुरू की थी वो इतमाम तक पहुंचा कर रहे हैं। और मदीना तैयबा में आधी दुनिया का शहंशाह सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक दाने का मोहताज है, पानी के एक घूंट का मोहताज है। आपके लिए मोहतरमा वुजू के लिए भीख मांगती थी जालिमों से, मगर जब आपने देखा कि मेरी अहलिया इंतजाम नहीं कर सकी तो फिर ऊपर से इंतजाम हुआ, फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कोई सहाबी पहुंचे तो फरमाया कि अभी मुझे یہاں پانی پلایا گیا اوپر سے. اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تم نے اب روزے کی نیت کر لی؟ میں نے اس کے آگے جی آیا. فرمایا کہ ہمارے پاس آپ کا افطار کرو گے. اور یہ جو کہانی شروع ہوئی تو یہ آپ کے بعد حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ کی مدت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈبل بھی نہیں, اس سے بھی کم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, تو اس میں کوئی باہر کا لشکر آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھت. اور یہ سلسلہ جو چلتا رہا تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, بڑے بھائی کی شہادت, پورا سلسلہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو کیسے ہوئی؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اہل سنت میں سے کسی مضمون میں کوئی تحریر پڑھتا ہوں کہ جسے ایک جہاد اور ایک جنگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, بہادری, آپ کی جرأت, یہ تمام چیزیں ثابت کرنے کے لیے جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں سب وہ لے آتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہت بڑی گویا جنگ ہو رہی تھی. وہ تو جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ان سے مانگ رہے ہیں پانی کی بھیک, اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف یہاں سے یہاں کی شکایات لے کر جا رہے تھے تاکہ شام جائیں, بصرہ جائیں, کوفے جائیں, عراق جائیں. کون سے گھوڑے ساتھ تھے, کون سی فوج ساتھ تھی؟ ڈیڑھ درجن افراد کو لے کر کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے, جہاد کے لیے نکلتا ہے, مقابلے کے لیے نکلتا ہے, جس میں خواتین اور بچے زیادہ ہیں. وہ تو گویا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت برداشت نہیں کر سکے تو اب جا رہے تھے کہ مدینہ منورہ محفوظ نہیں رہا, مکہ مکرمہ محفوظ نہیں رہا, تو وہاں آدھے رستے پر ظالموں نے روک دیا, نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر میرے جد امجد نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ جاتا ہوں, واپس بھی نہیں جا سکتا. تو اسے کوئی کہہ سکے گا کوئی مقابلہ, کوئی جنگ کہ کس مظلومیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, کس مظلومیت کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلوایا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح روک کر بھوکے پیاسے, ان کا بھی پانی والا یہی مسئلہ, ایک ایک سامنے دریا ہے وہاں تک میں جا کر وضو کر لوں, وہاں سے پانی لے لوں, نہیں جا سکتا. تب کیسے احمق ہیں جو اس کو ایک جنگ ثابت کریں اور مقابلہ. कितनी बड़ी नादानी है। तो ये मुजाहरा था किस चीज़ का, जैसे यह मैंने अर्ज़ किया कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा का मुजाहरा मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने जब आँख खोली तो 47 से जो सिलसिला शुरू हुआ है तो 47 के हवाला पढ़ नहीं सकते कि क्या गुजरी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और जो पाकिस्तान गए उन पर। तो उस वक्त से लेकर अब तक की सारी तारीख देखकर आपके समझ में आएगा कि वो एक ही वो तुज़िल्लु मन तशा का मालिक की तरफ से मुजाहरा हो रहा है। और ये क्यों हो रहा था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम की आयत में अहले बैत का जिक्र फरमाया कि अहले बैत कौन है। हज़रत शेख क़ुद्दुस सिर्रुह को किसी तरह मालूम हो जाता कि ये सादात में से है अहले बैत में से है तो सब कुछ बदल जाता है। इतना इकराम एजाज ये सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी मक्का मुकर्रमा के, हमारे इंग्लैंड में भी हमारी दारुलूम की मस्जिद जब मुकम्मल हुई उसके बाद उनका पैगाम आया मक्के शरीफ से कि मैं आना चाहता हूँ। उनके जद्दे बुजुर्गवार वालिद मोहतरम सैयद मालिकी जब 1969 में या उसके बाद 70s के शुरू में हज़रत शेख क़ुद्दुस सिर्रुह मदीना तैयबा में थे तो वो मालिकी मजहब के सबसे बड़े मुफ्ती थे दुनिया के उस वक्त। तो वो तशरीफ़ लाए हज़रत की खिदमत में से जब वापस जाने लगे तो हज़रत ने फरमाया कि अब्दुल्ले मैं तो माजूर हूँ इनको इनकी कार तक छोड़ कर आ। तो रस्ते में फरमाने लगे कि जो हज़रत शेख क़ुद्दुस सिर्रुह तो मेरे नज़दीक इस वक्त के इमाम मालिक हैं। और साथ ही उन्होंने तमाम सिफात फिर गिनवाई कि ये सिफत भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है। और उसके बाद फरमाया इसलिए मेरी पेशीन गोई है कि ये यहीं बकी में दफन होंगे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से चंद कब्र ही के फासले पर दाहिनी तरफ अज़वाज मुतहरात की खबरें, फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खबरें, और फिर इसके हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र से छठी कब्र हज़रत शेख क़ुद्दुस सिर्रुह की बनी। तो वो हज़रत शेख क़ुद्दुस सिर्रुह से इस कदर अकीदत रखते थे तो उनके साहबजादे सैयद मोहम्मद अलवी वो 86 में यहाँ दारुलूम तशरीफ़ लाए। 3 दिन क़याम रहा उनका, उन्होंने किताब लिखी थी, मुझे इसरार करते रहे कि इस पर कुछ तकरीज़ लिख दें, कुछ कलिमात लिख दें। मैंने किताब देखी और माजरत कर दी। तो ये सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी हज़रत शेख क़ुद्दुस सिर्रुह के यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके लिए दस्तरखान पर जो चीज़ें रखी गई कहते हैं 65 अनवा 65 किस्म के खाने रखे गए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सियादत का इकराम तो सैयद होने की वजह से। इसी तरह और सादात के साथ भी हजरत ने हजरत का बर्ताव हमने हमेशा देखा। क्यों? ہم تو سوچتے نہیں ایسی چیزیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر ہماری نماز ہوتی نہیں جب ہم جب تک ہم ان کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اہل بیت پر جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں وہاں تک ہماری نماز نہیں ہوتی. تو جہاں قرآن کریم میں اہل بیت کا تذکر آیا وہاں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا, لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کمی کوتاہی تمہارے اندر رہ گئی ہے وہ تم سے نکالنا چاہے گا. اللہ عز و جل تمہاری یہ کمی کوتاہی کو نکال دے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, میں اپنے پاس تمہیں بلاؤں گا بالکل پاک کر کے, اچھی طرح پاک کر کے. تو یہ جو کچھ ان اہل بیت کے ساتھ ہوا اس آیت کا مظاہرہ جو اللہ عز و جل نے اس میں مستقبل کے لیے فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا جب آیات اتری ہوں گی اہل بیت بھی پڑھتے ہوں گے اس وقت انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ وہ کس درجے کی ہوں گی. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ابا کی شہادت, تو اس پر کچھ تو انسانی دل رکھنے والا کوئی بعد میں آیا ہوتا تو کچھ تو سوچتا وہ کہ اوہ یہ تو کتنا برا ہوا کہ ہمارے گروہ نے, ہم جیسوں نے, ہماری جماعت نے ان کے ابا کو بھی مارا, بڑے بھائی حسن کو بھی مارا, چھوٹے حسین کو بھی مارا, ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں شیرخوار بچوں کو مارا, اور مارا صرف نہیں بلکہ مار کر کاٹ کر سر لے گئے دشت میں. کیسے دل تھے ان لوگوں کے. اللہ عز و جل نے جو فرمایا تھا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہ جو مناسب تمہارے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں متعین ہے وہ ان مجاہدوں سے گزر کر تمہیں ملے گی. اس لیے اللہ عز و جل نے انہیں اس راہ سے گزارا. اور کیسے گزارا, کہ ابھی رمضان مبارک میں سارا رمضان میں نے روز اسی کی تسبیح شروع کی تھی, اہل بیت اہل بیت, اور عنوان بنایا تھا کہ دیکھیے ہمارے چاروں ائمہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے نمبر پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام احمد بن حنبل. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی سادات میں سے, قریش میں سے تھے, قریشی تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سے نہیں سادات میں سے نہیں, لیکن قریشی تو تھے وہ, لیکن باقی تینوں ائمہ وہ قریشی بھی نہیں ہے. تو یہ چاروں کے چاروں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت یہ اہل بیت کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اور اسی لیے جیلیں انہوں نے کاٹی, انہیں بھی جیلوں میں ڈالا گیا, درے مارے گئے, سزائیں دی گئیں, اور سب نے اسی طرح شہادت پائی. اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عرصے تک کوڑے کھائے اور تکلیفیں جھیلی تو اس مار کا اثر تو ہوتا ہی اندر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو جن کو ظاہری طور پر شہارت ہمیں نظر نہیں آتی انہیں بھی اللہ عز و جل نے مرتبہ شہارت اس طریقے سے عطا فرمایا کہ اس مار کی وجہ سے اندر جو ڈیمیج ہو گیا تھا اسی میں انتقال ہوا. اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد کے استاذ، وہ تو ایک یتیم ساری عمر ماں لیے لیے پھرتی رہی، جب پڑھتے رہے اس وقت بھی یتیمی، پھر جب فارغ ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سب سے پڑھ کر اب تمام فنون کے امام بن گئے، بلاغت کے، ادب کے، تمام علوم کے امام بن گئے، لیکن مسئلہ ان کے نزدیک پھر بھی وہی تھا کہ گزارے کی کوئی شکل نہیں. تو مکہ معظمہ میں کسی سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اب تو میرا گھر گروی رکھ دیا ہے گزارے اور کھانے پینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یمن بھیجا جا رہا ہے وہاں کا گورنر بنا کر، گورنر نہیں قاضی القضات بنا کر، تو قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو میں وہاں جا کر تمہارا انتظام کروں گا، تو تم میرے ساتھ چلو. وہ لے گئے. انہوں نے پھر یہ یمن کی سرحد پر ایک جگہ ہے نجران، تو وہاں آپ کو بھیج دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا تیار کی، اپنے پیچھے تلامذہ مجتہدین تیار کیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی پہلے 4000 مجتہدین تیار کیے، اس میں سے پھر 1000 کو الگ کیا، ان 1000 میں سے پھر 40 کو الگ کر کے ایک کونسل بنا دی کہ یہ جو مسئلہ پیش آئے یہ بنائے، اور جو پیش آ سکتا ہو بالفرض تو وہ بھی تیار کرے. تو انہوں نے ایک، اس کونسل نے سارا مذہب حنفی تیار کر کے ہمیں دیا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سوچ کر کہ یہ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد فرمایا، امام اعظم نے فرمایا، تو اس طرح میں بھی اسی رستے پر چل کر کے یہ کام کرتا ہوں. تو آپ نے بھی اپنی کونسل تیار کرنی شروع کی. ابھی صرف مجمع تو بہت بڑا آپ کی گرد جمع ہو گیا تھا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اس میں سے ابھی 7-8 کو آپ ممتاز اور منتخب فرما چکے تھے. تو اتنے میں ہارون رشید کے پاس اطلاع بھیج دی جاتی ہے کہ یہ نجران میں بہت بڑا خطرہ ہے، ملک کے لیے، آپ کی خلافت کے لیے، یہ قریشی ہے تو یہ اپنے آدمی تیار کر رہے ہیں. بس پھر کیا تھا، ہارون رشید نے ان کو طلب کیا، چنانچہ گلے میں توق، پیروں میں زنجیریں، اس حال میں ان کو لے جایا گیا. اور جاتے ہی فوراً ایک ایک کو روز بلاتے، سوال جواب کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ان کے ساتھی باقی رہ گئے تھے، وہ ساتھ ساتھی نہیں بلکہ بڑی جماعت کو آپ کے ساتھ وہاں بغداد لے جایا گیا. تو ان سب کو نمٹا دیا، ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا. اب ایک شاگرد رہ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہارون رشید کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں گے تو کم از کم ان سے پوچھ تو لو کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، کیا کرنا چاہتے تھے، کیا کر رہے ہیں. پھر کیا تھا، کامیاب ہو گئے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ذہن بنانے میں کہ ان کی جان خلاصی ہو گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ تہیہ کر چکے تھے کہ سادات میں سے اہل بیت میں سے ایک کو بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے, اور ان کا ساتھ دینے والے اہل مدینہ سارا مدینہ صاف کر دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انصار کے جتنے قبائل, جتنے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جو نام آتے تھے فوراً غائب ہو گئے سارے کے سارے نام. کیوں؟ کہ وہ سارے انصار انہی کے ساتھ تھے, اہل بیت کے ساتھ, ان کا بھی صفایا کیا جاتا رہا. تو دوستو یہ بڑی تلخ داستان ہے. تو جو اس وقت سے لے کر سلسلہ شروع ہوا تھا, اور پھر جو فتوحات جہاں جہاں ہوئی تھی وہاں بھی اسی طرح کا تماشا وہ کرتے رہے. علامہ سیتی ابن جوزی نے اہل بیت کے دو بزرگوں کا تذکرہ لکھا کہ ایک ابراہیم اور ایک محمد, ان کے ابا کو منصور حج پر آتا ہے تو بلاتا ہے, ربضہ میں ٹھہرتا ہے مدینہ منورہ سے دو گھنٹے کے رستے پر. ہمارے مولانا اسماعیل بداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو گلے ملتے ہی فوراً کہنے لگے میں ربضہ گیا تھا, یہاں سے کوئی دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کا رستہ ہے مدینہ طیبہ سے, اس جگہ کی تعریف کرنے لگے. تو وہاں منصور ٹھہرا ہوا تھا, وہاں ان کو ابراہیم اور محمد کے ابا کو بلایا گیا کہ ان کو لاؤ. پوچھا کہ تمہارے بیٹے کدھر ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان خلاصی کے لیے جا رہے تھے اور شکایت کے لیے جا رہے تھے, بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح وہ بھی بھاگ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں. تو اسی ان کے ابا کو پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے, تو جب وہ ظلم و ستم ڈھانے لگے تو ان کے ابا کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بتا دو کہ وہ کہاں گئے ہیں. دو جگہ جاتے تھے, ایک ہمارے گجرات کے ساحل پر جاتے تھے نالا سپارا اور سندان, اور آج کل سورت اور ممبئی کے درمیان منور, اس کو منور کہا جاتا تھا. تو یہ منور وہاں اتر جاتے تھے. پھر آگے جو جمبوسر کے قریب قندھار, جس کو گندھارا فیکٹری, وہاں فرٹیلائزر کی بہت بڑی فیکٹری, تو وہاں اتر جاتے تھے. اس لیے کہ وہ ابن بطوطہ جب یہ گندھارا پہنچا ہے گجرات کے اس کنارے پر, تو انہوں نے لکھا کہ یہاں 10,000 مسلمان ہیں اور ایسی مساجد ہیں, اتنے بڑے علماء ہیں, فلاں فلاں بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی, ساری تاریخ انہوں نے لکھی ہے. تو اس طرف چلے جاتے تھے تو اہل مدینہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ ہند چلے گئے, سندھ چلے گئے. تو انہوں نے کہا میں کیوں کہوں. پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے اخیر میں فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, کہ یہ بڑا زبردست امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے, کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی, چلانے کی کوشش کی, چل نہیں سکی, کاٹ نہیں سکی, مالک کا حکم تھا اس لیے وہ چلی نہیں. جو فرمانے لگے کہ اس اللہ نے خود حکم دیا اس کو پورا کرنے کے لیے جو گلے پر چھری رکھی تھی اسے کہا گیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, تو میرے بیٹے کہاں ہیں میں ان کو کیسے بتاؤں, کوئی مجھے پتا ہے کہ ظالم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے گناہ ہے ناجائز ہے, تو میرا امتحان تو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان سے بھی بڑا ہوا ہے, تو میرے پیر کے نیچے بھی اگر وہ ہوتے تب بھی میں پیر نہ اٹھاتا کہ میرے بیٹے یہاں ہیں, چنانچہ ان کو یہ جب جواب دیا گیا تو اور مظالم شروع کیے اور یہاں سے 18 یا اس سے بھی اور تعداد یہ لوگوں نے ذکر کی ہے ان سب کو یہاں سے لے گئے اور دجلہ یا فرات کے ایک گھر میں ڈال کر کے چاروں طرف سے اسے بند کر دیا گیا, نہ کوئی سوراخ نہ کچھ, اور اسی میں سب کی شہادت واقع ہو گئی, ایک آج رخصت ہو رہے ہیں کل کو رخصت ہو رہے ہیں سارے کے سارے اہل بیت. تو یہ اللہ عز و جل نے یہ دنیا اپنی صفات کا مظہر بنائی ہے کہ وہ تو عز و منتشا کا مظہر بھی دیکھو, جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ حساب پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اوہ کیسے وہ تو عز و منتشا, اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قدس پہنچے ہیں تو کعب احبار کا بیان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے تو میں بھی اپنے یہاں سے چلا, میں اپنے مذہب پر تھا یا میں یہودی تھا, اور پھر اپنی ہسٹری وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ ساری عمر میں اسے سمجھتا رہا کہ یہ تو ہم سب کی طرح سے یہودی ہے اور اپنے مذہب پر ہے, خاندان کے مذہب پر ہے, لیکن مرتے وقت میرے باپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا, اشارہ کیا ایک تاق کی طرف, فرمایا کہ اس تاق میں میں نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے مگر اسے ابھی نہ کھولنا, جب میں مر جاؤں تو اس وقت اسے کھولنا, اور بالکل جب آخری سانس ان کے باقی رہ گئے تب انہوں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں جیسا کہ تو اس تحریر میں دیکھے گا, کلمہ پڑھ کر وہ رخصت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میری موت اور تعزیت کے ایام گزر جائیں تو اس کے بعد اسے کھولا جائے, تو کہتے میں نے وہ فائل کھولی, اس میں میں نے پہلا کلمہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ, اور پھر آگے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو جس نبی پر میں ایمان لایا ہوں وہ مکے میں ان کی ولادت اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ طیبہ ہے, تو کعب احبار کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حالات سنتا رہا تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ میرے ابا جس محمد رسول اللہ پر ایمان لائے تھے وہ یہی ہیں, لیکن میں دیکھتا رہا کہ مجھے پورے طور پر اطمینان ہو جائے تب جا کر میں مسلمان ہوں گا, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات مجھے معلوم ہوتے رہے لیکن مجھے پورے طور پر تسلی نہیں ہوئی, میں وہاں پہنچ کر زیارت نہیں کر سکا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی کہ وہ مختصر خلافت کے بعد, تو ان کے ابا نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ ان کے بعد جو خلیفہ ہوں گے تو ان کا حلیہ یہ ہوگا, ان کی مدت خلافت اتنی کم ہوگی, اور ان کے بعد جو خلیفہ آئیں گے بس پوری دنیا میں اسلام کو پہنچا دیں گے. تو کہتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مجھے اور میرا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ میری غلطی ہوئی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں میں نے مدینہ طیبہ کا سفر کیوں نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قدس پہنچے ہیں تو میں نے دیکھا کہ صخرہ کے قریب نماز میں مصروف ہے. میں پیچھے بیٹھ گیا اور میں قریب پہنچا اور میں نے اپنے ابا کی یہ ساری داستان سنائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم نے اب تک کہا ہے حلق ہوا حق، کیا یہ سچ ہے تم کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر قسمیہ حلفیہ قسم کھا کر کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، کہ میرے ابا نے اس طرح وصیت کی تھی، اس طرح ان کا انتقال ہوا تھا، اور اب میں آپ کے انتظار میں تھا. تمام جو علامتیں انہوں نے میری اس فائل میں میں نے دیکھی جو لکھی تھی وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے. جب یہ ایمان لے آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ان کو رکھ لیا. جب واپسی کا وقت ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ حوا سے کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لو اور آپ کی قبر پر پہنچ کر آپ کو سلام کر لو؟ تو ان کی اس تحریک پر حضرت کعب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ پہنچے. پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت تفصیل سے قریب سے دیکھی. وہاں کے حاضر باشر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ توریت اور انجیل کے بارے میں پوچھنا ہوتا ان سے پوچھا کرتے تھے. بے شمار ایسے مواقع ہیں، قصے ہیں کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے اس سلسلے میں پوچھا. تو یہ جس طرح کے حضرات اہل بیت کے ساتھ گزری، تو جو اہل بیت کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انصار تو 100% سارے اسی میں شہید ہوئے، کہ ان کو یہاں سے مدینہ طیبہ سے نکالا بھی گیا اسی جرم میں کہ یہ اہل بیت کو ساتھ دینے والا گروہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام میں دیکھا کہ ان کا تو کام ہی سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ اہل بیت کو ستانے کے سوا. تو پھر انہوں نے خلوت اختیار کر لی، الگ تھلگ تنہائی میں رہنے لگے. لیکن جو آدمی تنہا رہتا ہے اس کے پاس بھی تو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ خبریں پہنچاتے ہیں، تو وہ خبریں ان سے سنی نہیں گئی. تو اتنا بڑا فاتح افریقہ، سارا افریقہ کن کے کھاتے میں؟ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی. تو وہ جس طرح کے موجودہ حالات سے مسلمانوں کے دل دماغ اس وقت معروف ہیں، تو اس طرح وہ اس قدر ان کے بھی دل دماغ اس طرح معروف ہو چکے تھے کہ مالک کے سامنے ایک دفعہ فریاد کر رہے ہیں، الہی اب سے تو مجھے میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. پھر مانگتے رہے، قبولیت کا انتظار کرتے رہے. اخیر میں کہتے ہیں کہ شرط لگا دی، یا اللہ آج کی یہ جو فجر کی نماز ہے یہ میری آخری نماز ہو، تو مجھے اس میں اٹھا لے. چنانچہ خود نماز کے لیے نیت باندھی اور نماز پڑھانی شروع کی، اور پہلی رکعت پوری کی, دوسری رکعت پوری کی, قعدے میں بیٹھے, قعدے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک دفعہ سلام ایک جانب یمین کی طرف داہنی طرف سلام پھیرا, دوسری طرف سلام پھیرنے کے بجائے سجدے میں سر رکھ دیا اور مالک کے پاس پہنچ گئے, مالک نے بلا لیا, دعا قبول ہو گئی. تو اسے وہ مسئلہ بھی حنفیہ کا کہ وہ دونوں سلام میں بھی فرق کرتے ہیں, پہلا اور دوسرا سلام, کہ ایک طرف میں اب دوسری طرف میں فرق کیوں, اسی لیے تو ہے کہ وہ نماز میں شمار ہوا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے صحابہ کرام میں سب سے نمایاں, جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور قریبی رشتہ داری کوئی نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پیارے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیارا بنایا تو اوپر سے مالک کی طرف سے کیا کمی رہ جاتی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ, تو جب بھی فرشتہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل پہ, لوگ سمجھتے کہ حضرت دحیہ کلبی اپنے کام سے آئے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد پوچھتے کہ ابھی کوئی آتا آپ نے دیکھا, ہاں ان نے دیکھا کہ دحیہ کلبی آئے تھے, فرمایا کہ جبریل امین آئے ہوئے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو قریظہ کی تیاری کے موقع پر پوچھا کہ تم نے یہاں سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا, تو کہاں دحیہ کلبی یہاں سے گھوڑے پر گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, دحیہ کلبی نہیں تھے, وہ حضرت جبریل امین تھے. کتنے پیارے صحابی, اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملوک سلاطین کے پاس بھیجتے تو ان کو بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ وہاں سے سب چیزیں لے کر آئے, شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہاں کے میوے وہاں کی چیزیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت گھر والوں کو شریک فرمایا کہ یہ دحیہ کلبی وہاں سے لائے ہیں. کوئی کپڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا کہ یہ اپنی اہلیہ کے لیے لے جاؤ, لیکن دیکھو یہ ذرا پتلا ہے, تو پردے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دوسرا کپڑا اس کے ساتھ لگا لینا استر کے طور پر, تاکہ موٹا ہو جائے اور بدن نہ جھلکنے پائے. تو یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سب کرتوت دیکھے اور احوال دیکھے اور احوال میں تغیر دیکھا تو مایوس ہوئے, ان کی طرف سے اتنے مایوس ہوئے, اتنے مایوس ہوئے کہ کن الفاظ میں دعا کی, عرض کیا کہ الہی یہ تو اب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو تو چھوڑ چکے تھے اور ان کو بار بار تنبیہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کا طریقہ یہ تھا, ان کا طور یہ تھا, ان کا طرز یہ تھا, کہتے ہیں ان کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے دور رہنا چاہتے ہیں, یہ تیرے حبیب کے لاڈلے اور خدام صحابہ کرام کے طور و طریق سے یہ دور رہنا چاہتے ہیں, میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, الہی تو مجھے اپنے پاس بلا لے. چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے ان کی بھی اسی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں وفات ہوئی. جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تنگ ہو گئے تو آخر میں اپنوں ہی سے تنگ ہو گئے, غیروں سے نہیں. تو یہ جتنے فساد مسجدوں میں ہوتے ہیں, مدرسوں میں ہوتے ہیں, جتنی شرارتیں ہوتی ہیں, انفرادی طور پر کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اجتماعی طور پر مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے تو ان سب میں ان منافقین کا حصہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں رکھے ہوئے ہیں. تو ان سے تنگ ہو کر, ان تمام لوگوں سے تنگ ہو کر حضرت عبداللہ ابن سعد ابن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت مانگی, حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت مانگی. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعا کی, اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت, اے الہی تیری زمین تو بڑی وسیع لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی, فاقبضنی الیک, تو الہی تو مجھے اپنے پاس بلا لے. چنانچہ اللہ نے عید کے دن بلایا, ڈبل عید ہو گئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ عز و جل امت کے حال پر رحم فرمائے. دوستو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے سوچا کبھی؟ کل میں وہاں ختم بخاری شریف اسی طرح کا تھا بولٹن میں, تو اس میں میں نے ان سے عرض کیا کہ دوستو ہم مالک کے سامنے رو تو سکتے ہیں. اور ان کو ایک خواب سنایا تھا, کسی نوجوان طالب علم نے خواب لکھا کہ اسے آسمان پر اوپر لے جایا گیا, اوپر 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 بالکل پہنچ کر دیکھا کہ دو دروازے ہیں, دہنی طرف دروازہ ہے اس پر کچھ لکھا ہے, بائیں طرف دروازہ ہے اس پر کچھ لکھا ہے. اس نے قریب جا کر دیکھا تو ایک بائیں طرف والے دروازے پر لکھا تھا مزے ہی مزے, اور جو دہنی طرف والا دروازہ تھا اس پر لکھا تھا الحدیث. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ طالب علم کے میں نے دیر تک سوچا, پھر میں نے فیصلہ کیا اور میں الحدیث والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں جا کر اس طرح کا بہت بڑا مجمع ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہیں, اور میں نے وہاں صلاۃ السلام پڑھنا شروع کیا. تو اللہ عز و جل کی طرف سے اسے اس لیے دکھایا گیا کہ دوستو اب یہ بالکل حق اور باطل دو چیزیں نہیں رہی, صاف صاف بالکل یہ جو کچھ فساد ہو رہا ہے وہ سب اسلام سے دوری کے لیے, سارے مزے بھی اور تمام پلاننگ بھی ساری اسی کے لیے ہے. اور یہ اہل بیت نے صدیوں آج تک وہ اسی کو لیو دی بان کو دس وہ طاہر تطہیرا کا مظہر بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح امت محمدیہ کی یہ اس وقت تطہیر کا وقت ہے, اللہ عز و جل کی طرف سے تطہیر کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید امتحان میں نہ ڈالے, ہمیں عافیت سے رکھے, اور عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس سے اپنی مالک سے ایسی لو لگائیں کہ ہر آن اسی کا تصور رہے, نہ کھانے کی کا کھانے کا تصور, نہ پینے کا تصور, نہ اور کسی مزے کا خیال, نہ سونے کا, نہ لباس کا, نہ کپڑوں کا, یون رہے اسی کا مالک, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. قل ہو 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 کہ مالک ہو اللہ احد, وہ تو کچھ نہ پڑھ سکتے تو ہو ہو تو کر سکتے ہیں, ہو ہو تو انسان جب تکلیف ہوتی ہے تو اس میں کرتا ہے, اسی کا تصور کر کے کرتے رہے ہو ہو اللہ احد ہو اللہ احد. اللہ عز و جل ہمیں اپنی ذات پاک کی طرف رجوع کی توفیق دیں, اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں, کوئی اگر بتائے تو مزید قیامت ڈھانے کے لیے وہ بتائے گا علاج مزید, کہ اور کس طرح مصائب بڑھ سکتے ہیں, مشاکل بڑھ سکتے ہیں, اس کی طرف وہ لے جانا چاہیں گے. تو اس لیے اپنا تعلق مالک سے بڑھائیے. اللہ عز و جل ہم سب کو اس کی توفیق دے, اس دن پڑھنے والوں کو قبول فرمائے, پڑھانے والوں کو قبول فرمائے, طالبات کو قبول فرمائے, تمام طلبا کو ان کے خاندانوں کو قبول فرمائے. اور یہ جو طالب علم نے دیکھا اوپر, تو اوپر الحدیث, تو اسی میں اللہ عز و جل ہمیں مشغول رکھے, اور اس سے دور کرنے کی جتنی کوششیں ہیں اللہ عز و جل کوشش کرنے والوں کو ناکام فرمائے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سید احمد جلیلیہ، محمد روگت، سہیل عیسیٰ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم.
تو یہ جو سورہ ناس انہوں نے پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر مسلمان کو یہ صورتیں یاد ہوں گی، تو کم از کم اسی کو پڑھتے رہیں. اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی جب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کریں آپ نماز میں، تو اپنی تہجد کی نماز میں، رات کی نفلوں میں، تنہائی میں، اس کو جب یہاں پہنچیں اعوذ برب الناس تو روتے ہوئے لہجے میں، حدیث میں آیا کہ رو اور نہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، رونے کی آواز بناؤ. بچہ بھی سبق سے بھاگنا چاہتا ہے تو ذرا سا رونے کی شکل بناتا ہے، رونے کی آواز نکالتا ہے، تو اس طرح رونے کی آواز میں اس کو رب الناس رب الناس اس کو دہراتے رہیے. کیوں کہ یہ مالک کی تین صفتیں یہاں بیان کی گئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تمام مخلوق اللہ عز و جل نے پیدا فرما کر یہ بیج زمین میں گیا، اب وہ درخت بننا ہے یا اسے ختم ہونا ہے، ختم ہونا ہے تو ختم ہو گیا، آگے مالک کو منظور ہے کہ یہ درخت بنے، تو پانی کا انتظام مالک کی طرف سے ہوتا ہے، پھر وہ پھولنے لگتا ہے، پھر اس میں سے ایک ذرا سی سوئی نکلتی ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک درخت بن جاتا ہے. اور یہ جب درخت بن جاتا ہے تو مالک کہتا ہے کہ درختوں میں سے جو آپ ہزاروں پتے دیکھ رہے ہیں، لاکھوں پتے ہیں، ایک پتہ بھی گرتا نہیں جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقہ، ما تسقط من ورقہ، کہ ایک پتہ بھی گرتا نہیں. تو کیسا رب کہ جو کائنات کے تمام درختوں کے پتوں کی عمر جانتا ہے، اس وہ پتہ درخت سے جدا کب ہوگا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیسا رب؟ تو الہی. تو جتنے ربوبیت کے مسئلے ہیں، آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، کام چاہیے، کام نہیں مل رہا, اس کی تکلیف, تو یہ تمام ربوبیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو اس کو روتے ہوئے رب الناس رب الناس رب الناس 50 دفعے 100 دفعے اسی کو دہراتے رہے. اور اگر کسی کا مسئلہ کوئی سرکاری طور پر اٹکا ہوا ہے, کوئی تکلیف ہے, یا اور کسی مکان زمین کی ملکیت کا کوئی مسئلہ ہے, یا کسی کے ساتھ کسی حقوق کا مسئلہ ہے, تو وہاں اسی کو دہراتے رہے, ملک الناس ملک الناس ملک الناس. اور اگر سب سے بڑا مسئلہ تو ایمان کا تحفظ. بس یہ موجودہ جتنے فتنے ہیں, اتنے ہزاروں لاکھوں کو کیوں مہاجر بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیں. تو اللہ عز و جل امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے, سب کا ایمان بچائے رکھے. تو اس کے لیے ایمان کے لیے جس میں الوہیت کا مسئلہ ہے, اس میں الہ الناس الہ الناس, اگر دیکھا کہ اولاد میں سے کوئی باغی اور نافرمان بن رہا ہے, والدین ان کو سمجھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, دیندار بن جاؤ, کامیابی نہیں ہو رہی ہے, تو وہاں الہ الناس الہ الناس اس کو مقرر سے قرار پڑھتے رہے, درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و حبیبنا و سنبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.